وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب کبھی ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ان کو قرآن سکھایا سنایا جاتا ہے یا دین کی کوئی بات سنائی جاتی ہے، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہتے ہاں ہاں ہم نے سن لیا، رہنے دو، یہ کوئی بات ہے سننے والی، سب بات ہے، کوئی خاص بات نہیں، یہ سب کچھ عام باتیں ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں بس کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی بات کیا ہے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، بڑی کیا بات ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ دیں گے، ہمیں بھی پڑھانا آتا ہے، ہمارے بھی ٹیچر ہیں، ہمارے بھی لوگ ہیں، ایسی باتیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، بس یہ تو کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی، اساطیر اسطورت ان کی جمع ہے، جھوٹی کہانیوں کو کہتے ہیں، فکشن اس کا ترجمہ ہے۔ نظر بن حارث ایک بہت بڑا دولت مند تھا مکہ میں، تجارت کے لیے ہیرا گیا، شہر ہے ایران کا، وہاں سے رستم اور اسفندیار اور قیصر و کسرا کے قصوں کہانیوں کی کتابیں لے کے آیا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہوتے تو اس میں پچھلی امتوں کی کہانیاں آتی، انبیاء کرام کے قصے آتے، تو اس وقت یہ بڑے غرور اور تکبر سے کہتا، یہ کیا باتیں، لو نوح کی کہانیاں، قوم سمود کی ہوگی، اور میں بھی تمہیں سناتا ہوں، اور وہاں جا کے لوگوں کو وہ پھر سٹوریاں پڑھ پڑھ کے سناتا اور وہ کہانیاں سناتا۔ اس کا تذکرہ ہے کہ جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو اولڈ ڈیٹڈ بک ہے، پچھلے دور کی بات ہے، اور ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، اور قرآن کے مقابلے میں اپنی کوششیں کرتے تھے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جب سچی تعلیم آتی ہے نا تو لوگوں کے دل بدلنے لگتے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے دین کے نام پہ کچھ نہ کچھ تو نام بنایا ہوتا ہے، ان کے پاس وہ سچا دین نہ بھی ہو لیکن مقابلے پہ یا تقابل کے طور پر کچھ نہ کچھ کوششیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ کوششیں دین کے نام پہ تو ہیں لیکن جب لوگوں کو سچ قرآن سے روکنے کی بن جاتی ہے تو وہی ایک قسم کا مکر بنتا ہے، کس سے، کہانیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آیت اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایون صرف دینی کس سے کہانیاں سنا کے بھی دلوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ جب پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی برکت، اس سے ہمارے اندر ایک تقوار فرقان آتا ہے۔ اگر کسی دن ٹرائی کرنا چاہیں نا، سب قرآن پاک اپنے گھر میں رکھا ہے، میں بھی کہوں کہ بیچ میں کوئی ترجمہ نہیں کہلاؤں گی، اور جتنے تفسیر کے پوائنٹس ہیں وہ میں اپنے لفظوں میں ایک درس کی صورت میں پیش کر دوں، مزہ آپ کو بہت آئے گا، لیکن دل ویسے نہیں کھلے گا جیسے سامنے قرآن رکھ کے کھلتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جو ہی قرآن کھلتا ہے نا تو میرا دل بھی کھلنے لگتا ہے، سامنے قرآن نہیں ہوتا نا تو ایسے لگتا ہے کہ آپ لاسٹڈ ہیں، تو سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھانی آپ نے۔ قرآن کے لفظوں کو دیکھنے سے ایک فرقان پیدا ہوتا ہے، ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، لیکن ہر دور میں لوگوں نے کہا یہ پرانی باتیں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں، اور اس کی کہانی کیا اور وہ، اور اب دیکھیے یہ کون تھے، یہ مسلمان تھے اپنے دور کے، اس کے باوجود قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، تو کیا آج کے مسلمان نہیں کرتے؟ کوئی ضرورت نہیں 1400 سال پرانی کتاب کی پڑھنے کی، اور یہ تو پڑھنے سے اور زیادہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور ہم ایسی باتیں نہیں کر سکتے، دس اینڈ دیٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ ذرا ایسے لوگوں کا حال بھی سن لو، کہ جو دین کے نام پہ یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب اساطیر الاولین ہے، ان کا اپنا دینی رویہ کیا بن چکا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن سچ ہے تیری طرف سے، فَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر برسا پتھر آسمان سے، اویتنا بعذاب علیم، اور لے آ ہم پر وہ دردناک عذاب جس سے یہ ڈراتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں اشارہ ہے ابو جہل یا نظر بن حارث کی اسی دعا کی طرف جس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا، کہ انہوں نے یہ دعائیں مانگی تھی کہ اللہ اگر یہ دین سچا ہے، یا قرآن سچا ہے، یا نبی یہ سچا ہے، تو پھر ہم پہ آسمان سے پتھر برسا۔ کتنا بیوقوفی کا مطالبہ، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کا گمان ہے کہ میں سچی ہوں، آپ کے مقابل میں ایک دوسرا شخص ہے، وہ کہتے نہیں میرا موقف سچا ہے، ٹھیک ہے، کل ہمارا مناظرہ ہوتا ہے بالفرض، اور آج رات کو گھر میں کھڑا ہو کے کوئی ان میں سے کوئی ایک دعا کرے کہ اللہ اگر میرا فریق سچا ہے اور میں جھوٹا ہوں تو میری گھر کی چھت گرے اور اس کے اوپر سے پتھر میرے اوپر گرے، کیا انجام ہوگا، مر جائے گا نا۔ بعض دفعہ تعصب اور تفرقہ بازی یا دوسرے فریق کو برا سمجھنا اتنا لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی ہلاکت کے فیصلے کرنے لگتے ہیں، کہ اللہ پھر برسا ہم پہ پتھر اور آپ دیکھیں کہ اپنے پتھروں کے اوپر خود ہی آ گیا. اس نے خود ہی بتا دیا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہی, کیونکہ زمین و آسمان دیکھ رہے تھے کہ ہر آنے والا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھیل رہی تھی, آپ کی سچائی پھیل رہی تھی, آپ کے ماننے والے بڑھ رہے تھے. تو آج ابو جہل بھی نہیں, آج دوسرے بھی لوگ نہیں. تو فرما دیا کہ ایسے لوگ تو پھر ایسی باتیں کر کے خود ہی اپنے عذابوں کا شکار ہوئے. اور باقی رہ گئی بات, تھے بڑے دین مدار, ان کا دین کیا رہ گیا تھا وہ آگے آئے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابھی ان کی یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, اور وہ کیا, وما کان اللہ لیعذبہم, اور اللہ نہیں ہے کہ عذاب دے ان کو, کن کو, جھٹلانے والوں کو, مکہ والوں کو. وانت فیہم, اور نبی کے آپ اس میں ہو. پیچھے ہم پچھلی قوموں کے قصوں میں پڑھ چکے کہ جب تک کوئی بھی نبی اپنی قوم کے بیچ میں ہوتا تھا تو عذاب نہیں آتا تھا. اسی لیے پہلے نبی کو ہجرت کا حکم دیا جاتا تھا, اس کے بعد عذاب آتا تھا. تو 13 سال اللہ کے نبی کو ٹارچر, آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم کیے گئے, اس کے باوجود کیوں عذاب نہ آیا؟ اس کی پہلی وجہ کیا تھی؟ انت فیہم, آپ بیچ میں تھے. اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ 13 سال میں تو کوئی عذاب نہ آیا, لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس کے بعد مکہ میں قحط پڑا تھا. اتنی بھوک آئی تھی کہ آنکھوں کے آگے حلقے پڑ گئے, آسمان کو دیکھتے تھے تو غبار اور دھواں دکھتا تھا. سورہ دوحان میں اس کا تذکرہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بیوقوف ہیں, مانگ تو رہے ہیں اپنے لیے عذاب لیکن ابھی نہیں آئے گا اس لیے کہ آپ موجود ہیں. اور دوسری وجہ, وما کان اللہ معذبہم, اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا. دوسری وجہ, کسی بستی پہ اللہ کے عذابوں کے نہ آنے کی دوسری وجہ کیا؟ کہ وہم یستغفرون, کہ وہاں رہنے والے مغفرت طلب کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نکل گئے پھر بھی فوری عذاب نہیں آیا. کیوں؟ کہ ابھی کچھ مخلص صحابہ, کچھ مخلصین مکہ میں موجود تھے جن کو عذر نے روک رکھا تھا, بیمار تھے, ہینڈی کیپ تھے, اس وقت تک بھی وہ وہاں عذابوں سے بچے رہے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ, اب کیوں نہ اللہ ان کو عذاب دے. اب تو نبی بھی نکل گیا, آپ کی ہجرت ہو گئی, معافیاں مانگنے والے چلے گئے, اور اب صرف یہ بچ گئے ہیں پیچھے جن کے دلوں میں یا تو مال اور اولاد کی کچھ محبت تھی اور اس کی وجہ سے وہ یہاں رہتے. یعنی اب عذاب کی ساری رکاوٹیں ختم ہو گئیں, اور ان کے جرم کی داستان لمبی ہے. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, حالانکہ وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے. یعنی اب تو ان پہ عذاب آئے گا, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روکنا شروع کر دیا. ایک اللہ کے نام پہ بنا ہوا گھر 360 بتوں کی اماجگاہ بن گیا, پھر بھی یہ دین والے ہیں. دین پہ انہوں نے شرک کے بازار گرم کر دیے, پھر بھی یہ دین والے ہیں. اب کیوں نہ ان پہ عذاب آئے گا؟ جب یہ سارا کچھ ہو گیا, اب اس کے اوپر ان کے تکبر, ان کے غرور, ان کی بڑائیوں میں یہ سب کچھ, عذاب آنا ہی تھا اور آئے گا. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وما کان اولیاءہ, اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی. خانہ کعبہ کی خدمت تو کرتے تھے, دیکھ بھال کرتے تھے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں کہ شرک کے ساتھ کوئی مسجدوں کی تولیت کرے. بڑا ناز کرتے تھے اس بات پہ کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں, زمزم کا کنواں ہمارے ہاتھ میں, حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں. اور بعض دفعہ ان کاموں میں اتنے آگے بڑھ جاتے تھے کہ خود بھوکے رہتے اور حاجیوں کو کھلاتے. مہمان نوازی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ان میں. دین کے نام پہ کھانے خوب کھلاتے تھے لوگوں کو, چندے خوب جمع کرتے تھے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پرواہ نہیں اس کی, کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں. انہوں نے شرک پیدا کر دیا, انہوں نے اللہ کے گھر کو بتوں کا ڈیرا بنا دیا. اللہ کیوں ان کی پرواہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو اس چیز کے ساتھ لے کے جائے؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے اللہ کے دوست؟ ان اولیاءہ, اور اس کے اصل ولی, یعنی اللہ کے بھی دوست اور خانہ کعبہ کے اصل متولی, اس کی ٹیک کیئر کرنے والے کون ہیں؟ الا المتقون, پرہیزگار لوگ. کیا پتہ چلا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, تقوی کے ساتھ نیکیاں قبول ہوتی ہیں. آج دیکھیں کتنا تذکرہ آ رہا ہے سبق میں تقوی کا. مسجدوں کی خدمت فائدہ دیتی ہے جب تقویٰ ہو. دوسروں کو آپ برائیوں سے روکنے کے درس دیں اور خود برائی سے نہ روکیں, کوئی فائدہ نہیں اس تبلیغ کا. دوسروں کو نماز کا حکم دیں اور خود نماز سے غافل رہیں, کوئی فائدہ نہیں اس بات کا. تقوی کے ساتھ چھوٹی سی خدمت بھی قبول ہو جاتی ہے اور بغیر تقوی کے بڑی بڑی نیکیاں بھی بیکار ہو جاتی ہیں. لیکن ولکن اکثرہم لا یعلمون, ان میں سے اکثر نہیں جانتے, ان میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ پہلے خود کو آگ سے بچاؤ پھر دوسروں کو بچانا, پہلے اپنی فکر کرو پھر دوسروں کی کرنا, بچوں کی خدمت بعد میں کرنا پہلے اپنی کرنا. کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بچوں کی بھی تو پھر اللہ نے کہا ہے نہ کریں, بچوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اپنا بھی تو رکھنا ہے, اپنے لیے بھی تو سوچیں. آپ اپنی نماز چھوڑ کے بچوں کو پال رہے ہیں, بچوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, تو کیا آپ کو اپنی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے ہر بندہ یہاں اپنے آپ کو چیک کرے. چند رسمی کام کر کے دنیا والوں کی نظروں میں مشہور ہو سکتے ہیں, لوگ ہماری تعریف کریں, لوگ ہمارے نام لیں, لیکن یاد رکھیے جتنی دین کے نام پہ شہرت بڑھتی جائے گی نا اتنی آپ کی آزمائش بڑھ رہی ہے, اتنا آپ آزمائش میں نفس بھی موٹا ہوگا, شیطان بھی آپ کو اکسائے گا, کافروں کو بھی آپ برے لگیں گے. دین کی شہرت تو سب سے بری ہے, کیونکہ اس کے بعد تو انسان ہٹ لسٹ پہ آ جاتا ہے. اپنوں کو تو پہلے ہی برا لگ رہا ہوتا ہے, پھر غیروں کو برا لگنے لگتا ہے, اور جب کسی کی تعریفوں میں انگلیاں اٹھنے لگے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو تو کن چھری سے کاٹ دیا تم نے. اس لیے یہ دینی ناموں پہ مت جائیں, بڑے بڑے ٹائٹل, بڑے بڑے سلوگن, بڑا بڑا لقب, بڑا بڑا ٹائٹل کوئی خود چوز کر لے یا دوسرے اس کو دیں, یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن نہیں بچا سکیں گی. بچے گا انسان کب؟ جب خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا, اور جب انسان ایسے کام کرے گا جس پہ پکڑ آ سکتی ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کو پھر پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس عالم کی اولاد ہے, اس نے اپنے نام کے ساتھ کتنے لفظ لگائے ہیں. لیکن ولکن اکثرہم لا یعلمون, ان میں سے اکثر نہیں جانتے, علم جو نہیں ہے. لا یعلمون, لا علمی کی وجہ سے صرف رسمی نیکیوں پہ خوش ہوتے ہیں, سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھنے لگ گئے تو ہم بھی نیک ہیں, لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھ رہے ہیں تو ہم بھی اچھے ہیں. اور ان کے دین کا حال کیا ہے؟ بنی اسماعیل میں سے ہونے کے باوجود, ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے ان کی نسل میں سے ہونے کے باوجود ان کی نماز کا حال کیا ہو چکا تھا؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ, اور نہ تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس, إِلَّا مُكَاءً, سوائے سیٹیوں کے ویسلز کرتے. یہ اب ان کی عبادت کے اندر جو بدعت شامل ہو چکی تھی نا اس کا تذکرہ ہے. عبادت کرتے تھے لیکن کیسی سیٹیاں بجا کر, اور وتسدیتا, اور تالیاں بجاتے تھے. کیا ہو گیا اس عبادت کے ساتھ ان کا حل؟ فذوقوا العذاب, کہا جائے گا کہ پس چکھو عذاب, بما کنتم تکفرون, اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے. انہوں نے کفر کون سا کیا تھا؟ یہ تو عبادت کر رہے تھے. کفر تھا ان کا, سچے دین سے کفر تھا. اب دیکھیے کہ مکہ والوں کی عادت کیا تھی کہ حرم کے اندر جب طواف کرتے تھے اور عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے تو اصل طریقہ کار جو حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہہ کے مانگا تھا, وارینا مناسکنا وتوب علینا, سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ ہمیں طریقہ عبادت سکھا, حج اور نماز کے طریقے سکھا, یہ سب کچھ چھوڑ کر ان لوگوں نے کیا شروع کر دیا تھا؟ سیٹیاں بجاتے, تالیاں بجاتے. لفظ مکا جو ہے میم کاف حمزہ اس کا روٹ ہے, منہ سے سیٹی بجانے کو کہتے ہیں, جیسے انگلیاں منہ میں, جیسے بعض لوگ ہاتھ کی انگلی سے ایسے منہ میں رکھ کے نا سیٹی بجاتے ہیں, اس کو مکا کہتے ہیں. میم کاف واو بھی اس کا روٹ ہو سکتا ہے حمزہ کی طرح. اور مکا کہتے ہیں پرندوں کی آوازوں کو. اور تصدیہ کا جو لفظ ہے تالیاں پیٹنے کے لیے آتا تھا, سواد دال یا اس کا روٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کے نام پہ راگ رنگ شروع کر دیا تھا, ننگے طواف کرتے, کپڑوں کی ہوش نہ ہوتی, عبادت کے نام پہ سیٹیاں بجا کے تالیاں بجا لیتے. اللہ اکبر, آج تو نہیں ایسا. کیا آج بھی دین کے نام پہ سیٹیاں ہیں؟ اس محفل کی حرمت کا یقین نہ ہوتا تو آپ کو چند عبادت کے طریقے سنوا دیتی جو مسلمان بھی آج کرتے ہیں. پہلے تالیاں پٹتی ہیں, پھر اس کے بعد آوازیں آتی ہیں. سیٹیاں, تالیاں, آج دین کو بنا کیا دیا ہم نے؟ یاد رکھیے اسلام میں کسی راگ رنگ کی اجازت نہیں, اسلام اور موسیقی کا کوئی تعلق نہیں. یہ مشرکوں کی یادیں ہیں, वो भजन बजाते हैं, वो गा बजा के जीसस के नाम के सॉन्ग्स गाते हैं। ये उनकी यादें हो सकती हैं, ये मुसलमानों की नहीं है। जहां दीन के साथ आप इस तरह का रंग रौनक देख लें तो समझ लें कुछ और है। घंटियां तो मंदिरों में बजती हैं, भजन तो वो गाते हैं, तालियां तो कोई और पीटता है। आज हम मुसलमानों ने भी दीन के नाम पे कुछ इसी किस्म की चीजें शुरू कर दी और कहते हैं ये न जाने सुर और ताल और क्या कुछ इसका हाल है। जब दुनिया में ये चीज़ फैल जाती है ना तो लोग कहते हैं फिर दीन में भी यही करके दिखाएं और लोग आते हैं। मेरे जहन में फौरन झलकियाँ आ जाती हैं इन आयतों को पढ़ते हुए। कभी नज़रों से गुजरी भी ऐसी चीज़ें कि जिसमें एक खातून थी और जब वो, मुझे अच्छी तरह याद है आज से अल्लाह जाने अब कितने अर्सा पहले की बात है, टीवी में एक प्रोग्राम आता था मजहबी प्रोग्रामों में, खालिबन उसको राग रंग कहते हैं या एक और भी कुछ लफ्ज़ था। एक खातून होती थी और वो बैठती थी और शुरू करती थी फिर लंबे लंबे राग अपने, और गले में उन्होंने उस वक्त दुपट्टा पहले चादर मोटी सी फैलाई होती थी, और फिर जब बीच में वो बात करते करते करती थी ना तो वो इतने जोश से बात करती थी कि चादर खिसक खिसक के एक कंधे पे आती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वक्त में वो इतने जोश में आ जाती थी कि अपनी चादर पकड़ के अलग रख देती थी, पूरा जिस्म सामने खुला हुआ है और ये हो रहा है मजहब के नाम पे काम। और बास बुजुर्ग मुझे अच्छी तरह याद है उस प्रोग्राम को देखने के लिए रात को देर से जागते थे, वो एंड पे करते थे। ये जिन दिनों की मैं बातें करती हूँ उन दिनों में मजहबी प्रोग्राम टीवी पे आते थे तो या बिल्कुल शुरू में आते थे जब कोई नहीं होता था, और सबसे आखिर में आते थे चंद बैठे होंगे, बीच में सारी वो चीज़ें होंगी जो पसंद है। वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाम व तस्दिया। आज भी आप देख लीजिए दीन के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें यही कुछ दिखेगा, कहीं चंद गाने गा लिए, कहीं नातें पढ़ ली, कहीं खड़े होकर दरूद पढ़ लिया, सच्चा दीन कहाँ गया। अब देखिए कि इबादत की तीन किस्में होती हैं, कौली फेली और माली। या कौल से इबादत होती है या फेल से या माल से। इनकी बिदत थी ना, ये इनकी कौली इबादत में थी, फेली इबादत में थी, अगली आयत में अब माली इबादत में शिर्क की बात आ रही है। और वो क्या कि नल्लज़ीन कफरू युनफिकून अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। बेशक काफिर अपने मालों को खर्च करते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें। कोई बात नहीं, फसयुनफिकूनहा, ये आइंदा भी इसी तरह खर्च करते रहेंगे, यानी इनका माल शैतान के रास्ते में लगता ही रहेगा, लोगों को अल्लाह के रास्ते से बहकाने के लिए ये वाकई खर्च करते ही रहेंगे। खूब इनको नेकी पे खर्च करने की तौफीक नहीं मिलेगी, ये फिक्शन के नाम पे, नजर बिन हारिस के नाम पे फिक्शन और असातीर उल अव्वलीन पे पैसा जितना मर्जी लगा दें, बेहिसाब लगा दें, करते रहेंगे, लेकिन कल क्या होगा? सुम्मा तकून अलैहिम हसरतन, फिर होगी उनको इस पर हसरत। सुम्मा युगलबून, फिर वो मغلوب कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, फिर वो मغلوب हो जाएंगे। वल्लज़ीन कफरू इला जहन्नम युहशरून, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जो आज दुनिया में अपना पैसा लगा रहे हैं। अब देखिए कि एक माल है जो अल्लाह के रास्ते में लगता है, जिहाद फी सबीलिल्लाह पे लगता है, एक जिहाद और भी होता है और वो होता है जिहाद फी सबीलिश शैतान। माल की एक एक पैनी और हर वो कोशिश जो शैतान के तरीकों को आम करने के लिए उसके कामों को आसान कर दे, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस पे लगा हुआ माल, इस पे लगी हुई एफर्ट्स, वक्त कल क़यामत के दिन अब इंसान के लिए हसरत का सबब होगा, मغلوب आ जाएंगे। ऐसे वक्त में इन लोगों को हसरत होगी हमने क्या किया, और दुनिया में तो जो किया तो किया था, कल क़यामत के दिन जब इनको जहन्नुम में हांका जाएगा, उसकी तरफ ले जाया जाएगा, तो उस वक्त उनको अफसोस होगा कि हमारा वक्त, हमारा माल, हमारी चीज़ें कहाँ पे लग गईं। और अल्लाह क्यों इनको निकालेगा वहाँ से? इसलिए कि लियमीज़ अल्लाहुल ख़बीस मिन अत्तय्यिब, ताकि अल्लाह अलग कर दे नापाक को पाक से। ये नापाक है दीन के नाम पे, ये बेदीन है तौहीद के नाम पे, ये मुशरिक हैं, अल्लाह इनको अलग करेगा। وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ, और ताके कर दे खबीस को एक दूसरे के ऊपर, क्या होगा? فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, फिर इकट्ठा कर दे इन सबको। فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ, फिर डाल दे इस मजमुए को जहन्नुम में। क्या तसव्वुर आ रहा है इस आयत को पढ़ के? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे रद्दी के कागज घरों से कोई निकालता है, फिर एक ढेरी लगाता है, एक कागजों का पलंदा फेंका, फिर दूसरा फेंका, फिर एक फाइल फाड़ी, फिर गन मन जो भी था निकाला और ऊपर आग की तीली लगा दी। ये है फयार कुमा हो, रा काफ मीम इसका रूट है। रुकमा या रुकाम कहते हैं तह द तह चीजों को लगाना। सूरत नूर में बादलों के लिए भी आता है रुकामा, जो बादल थोड़े थोड़े होते हैं फिर एक जगह जमा होते जाते हैं और इकट्ठे होते हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि दुनिया में तो ये मिले जुले थे ना, लेकिन वहां जाके मैं इनको अलग करूंगा। ली यमीजा मुमैस अलग कर देना। पीछे चूंकि युक्शरून था तो यमीज का ताल्लुक युक्शरून से है कि क्यामत के दिन इनको अलग करेगा अल्लाह ताला, मोमिनों को अलग करेगा, काफिरों को अलग। सूरत यासीन में भी आता है वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, छट जाओ ए मुजरिमो आज के दिन। बिल्कुल अलग, सारे काफिरों को फिर एक जगह जमा करेगा। वयजअल खबीस अबादहु अला अबादिन, किसी की जुबान खबीस थी, किसी का माल खबीस था, हर तरह के इस काफिरों को एक ही जगह जमा करेगा। एक जानियों की तय है तो एक शराबियों की तय है तो एक सूदखोरों की तय है, तह दर तय जहन्नुम, ऐसे लगता है कागजों के ढेर लग रहे हैं। और आखिर में इन सब को आग लगा दी जाएगी। फयजअलहु फी जहन्नमा, अब आग में पड़ो, चलो जाओ एक दूसरे पे गिरो, एक ढेर बन जाओगे जैसे मिट्टी का रेत, कूड़े का ढेर, और इसके ऊपर फिर अल्लाह ताला आग लगा देगा। उलाइकहुमुल खासिरून, ये हैं खसारा पाने वाले लोग। दुनिया में जैसे मिकनातीस लोहे को खींचता है ना, इसी तरह क्यामत के दिन ये काफिर एक दूसरे को खींचेंगे कि कुछ तो हमारा साथ दो। एक तरह का गुनाह, दूसरी जगह का तीसरा। इशारा है इसमें उस लश्कर की तरफ के जिन्होंने गज़वे बदर में शिकस्त के बाद इस चीज का इरादा कर लिया था कि अब हम अपने माल और असबाब सारे के सारे जो हैं, यानी मुकाबला तो हो गया था अबू जहल के लश्कर से ना, पीछे पड़ चुके आप लोग, और वो जो अबू सुफियान का काफिला था ना, जो बात पीछे हमने की थी कि 50 करोड़ के करीब था, वो सारा खैरियत से पहुंच गया वापस। अब जरा इमेजिन करें कुफर की हमदर्दियां, जब वो सारा माल वापस गया और गजवे बदर इधर हो गई, खबर पहुंच गई मक्का, तो सारे काफले वालों ने कहा कि हम अपना माल डोनेट करते हैं, हम इसमें से एक पैनी नहीं लेंगे, और इस पैसे को जमा करके अब फिर तैयारी करके मुसलमानों को मारेंगे। उसकी तरफ इशारा है, शौक से करो। फसयुन फेकूनहा, करते ही रहोगे तुम इस्लाम के खिलाफ कोशिशें। देखिए जो इस्लाम के खिलाफ कोशिशें करते हैं उस पर पैसा नहीं लगता क्या? लगता है ना, ये अलग बात है आज के दौर में वो भी मुसलमानों से ही लेते हैं, वो हम ही पे करते हैं टैक्सों की सूरत में और कुछ और एड्स की सूरत में और मदद की सूरत में, लेकिन क्यामत के दिन हसरत होगी जो खर्च किया होगा और आखरत में बुरा इंजाम होगा। करें क्या? कुल, कह दीजिए, लिल्लज़ीना कफरू, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, किसी भी दर्जे का हो सकता है, हर बंदा अपने हालात के मुताबिक सुन सकता है इसको, सोच सकता है। इयंतहु, अगर अब भी बाज आ जाओ, युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़, बेशक माफ कर दिया जाएगा उनको जो हो चुका। ये है अल्लाह की रहमत, इतने बड़े बड़े गुनाह, इतनी खराबियां, और उसके बाद भी तसल्ली दी जा रही है कि अब भी पलट आओ, जो छूटा है उसके गम में अगला ना छोड़ो, जो गुनाह कर दिए ना फरमानियां कर दी इसको छोड़ो, आगे आ जाओ अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन वहीं याऊदू, अगर फिर भी वही करतूत किए, वही बातें दोहराई जो पहले करते थे, पिछले वाक्यात को दोहराया, तो ये भी कोई नई बात नहीं, इसलिए कि फकत मदद सुन्नतुल अव्वलीन, ये तो पिछलों का तरीका है, शुरू से लोगों का यही हाल है कि जब उनको पकड़ा जाता था तो समझ आती थी तो थोड़े से सही हो जाते थे, जूं ही जरा पकड़ कम हुई तो दोबारा बदलते थे, यानी अगर इनको छोड़ भी दिया जाए ना तो फिर भी ये गलत काम करेंगे। अब ये तो काफिरों की बात थी, अब पारे के आखिर में सिर्फ दो आयतें जिसमें अब मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तुमने क्या करना है, और इन आयतों को आप मक्का वालों पे लेके ना सुनिए और मदीना वालों के हालात से बाहर निकल के सुनिए। ये मेरे और आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम है, और पारे के आखिर में मैसेज बड़ा स्ट्रांग है। पहले खुलासा कर लेते हैं, फिर कोई बात अपने अमल की होगी तो अलग देखेंगे। क्या करें, चारों तरफ बेदीनी, शिर्क, कुफर, खराबी खराबी खराबी, दिस एंड दैट, अब करें क्या? وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, اے مسلمانوں لڑتے رہو ان سے۔ دیکھیے قتلہ نہیں ہے, قتل نہیں ہے, مارنا نہیں ہے, بلکہ لڑائی ہے, ڈیفینڈ کرو, مقابلہ کرو, کب تک؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. اور ہو کیا, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے. دیکھیے فتنے کا لفظ کتنی جگہ آ رہا ہے, آیت نمبر 39 میں آپ دیکھیے فتنے کا لفظ آ گیا یہاں, پھر پیچھے بھی یہ لفظ ہم نے گزرا. یہاں آپ دیکھیں کہ لفظ فتنہ اور اگلا لفظ دین نوٹ کر لیں, آیتیں پوری کر کے اینڈ پہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے. فتنہ نہ رہے, بس آپ نوٹ کر لیں مسلمانوں کو ہدف کیا دیا جا رہا ہے, ٹارگٹ کیا دیا جا رہا ہے کافروں کے مقابلے میں. نمبر ایک, دنیا سے فتنے کا خاتمہ ہو جائے, پرسیکویشن. اور دوسری چیز کیا ہو جائے, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. اب دین کی بھی بات ہم بعد میں کر لیں گے, پیچھے بھی کر چکے, غلبے, اقتدار, قوت, بالا دستی, ان سارے معنوں میں آتا ہے. مطلب کیا ہے یہاں, کہ تم جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ اللہ کی حکمرانی کو لوگ تسلیم کر لیں, کفر کے جھنڈے اتریں اور اسلام کا جھنڈا آئے, ظلم اور بربریت ختم ہو اور عدل اور انصاف آ جائے, قید کی بجائے حریت آ جائے, ظلم کی بجائے مساوات کا دور دورہ ہو جائے. اور جو تشدد کر کے, زیادتی کر کے لوگوں کو اسلام سے روک رہے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑو. فائن انتہو, پھر اگر یہ باز آ جائیں تمہاری ان کوششوں سے, تو فائن اللہ بما یعملون بصیر, تو تم ان کو چھوڑ دو, کیونکہ ان کے عملوں کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. مسلمانوں کا ہدف نہ زمین لینا, نہ مال غنیمت لینا, نہ ان کے خزانوں پہ قبضہ کرنا, صرف جنگ کرنے کی اجازت دو وجوہات پہ ہے. پرسیکویشن کو ختم کر دو, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, فتنے کا شکار ہیں. اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں آپ کو. فتنے کو سب سے پہلے لیں گے تو کفر اور شرک, یعنی دنیا سے کفر اور شرک کا فتنہ ختم ہو جائے, کیونکہ سارے فتنے اسی فتنے سے پھوٹتے ہیں. پھر فتنے سے مراد بے دینی کا فتنہ, غیر اسلامی افکار کا فتنہ ختم ہو جائے. پھر فتنے سے مراد یہ کہ اسلام کی طرف آنے والوں کو روکنا چھوڑ دیں لوگ, مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی اسپیشل ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں. مراد کیا ہے کہ ایذا, تکلیف, مصیبت جو مسلمانوں کو کسی بھی جگہ اگر ہوتی ہے تو اسلام کی وجہ سے, پھر اس کا مقابلہ مسلمان کریں گے. اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, دین سے مراد قہر اور غلبہ, کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک قتال کرنا ہے جب تک مسلمان ان کے ظلم سے محفوظ نہ ہو جائیں اور دین غالب نہ ہو جائے, حفاظت میں آ جائیں. ایک واقعہ سناتی ہوں, اس سے شاید آپ کو بات زیادہ اچھی طرح واضح ہو جائے گی. عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ ہے کہ جب امیر مکہ عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں حجاج بن یوسف نے فوج کشی کی اور دونوں طرف مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلے پر چل رہی تھیں, یعنی دونوں طرف مسلمان تھے, دو شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہا کہ اس وقت جس مصیبت میں مسلمان مبتلا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, حالانکہ آپ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں جو کسی طرح سے فتنوں کو برداشت کرنے والے نہ تھے, کیا سبب ہے کہ آپ اس فتنے کو دور کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتے؟ اس وقت پھر عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ سبب یہ ہے کہ اللہ نے کسی مسلمان کا خون بہانا حرام قرار دیا. انہوں نے عرض کیا کہ آپ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, کہ مقاتلہ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں بے شک میں یہ آیت بھی پڑھتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں, اور ہم نے اس آیت کے متعلق کفار سے قتال جاری رکھا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہوا اور غلبہ اسلام ہو گیا, اور تم جانتے ہو کہ اب باہم مسلمان آپس میں لڑ کر پھر فتنہ پیدا کر رہے ہیں اور اس طرح کی کہانی ہو رہی ہے. کیا مطلب تھا کہ جب مسلمان مسلمان سے لڑنے لگے تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اصل میں مقابلے کی جو صورت ہے وہ کفار کے مقابلے میں ہے, اور پھر بھی وہ بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا, لیکن نہیں, وَإِن تَوَلَّوْا, پھر بھی روگردانی کریں, کہتے ہیں نہیں ہم پھر بھی مسلمانوں پہ ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, تو فَعْلَمُوا, تو جان لو, أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے, کوئی اور طاقت تمہیں مدد نہیں دے سکتی, اللہ سپر پاور ہے, وہ بڑا ہے, نعم المولا و نعم النصیر, کتنا بہترین کارساز اور کتنا بہترین مددگار ہے. پھر مت ڈرو, پھر ان کے غلط مطالبے نہ مانو, ان کی مدد لینے کے لیے دین کو نہ بدلو. مسلمان کو ادھر غیرت سکھائی جا رہی ہے, جرت سکھائی جا رہی ہے کہ تمہارا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. جہاں تمہیں لگے کہ تم اپنے اسلام کو گرا کر کسی کافر سے مدد لے رہے ہو تو تمہیں اس مدد کی ضرورت نہیں، اس کی مدد اس کے ہاتھ میں رکھو، اصل بات یہ کہ تمہیں اللہ پہ نظر رکھنی ہے۔ آپ دیکھیں گے آگے بھی 10ویں پارے میں بھی اور سورہ انفال میں خاص طور پہ فالمو والمو علم لا یعلمون لا تعلمون اس کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے۔ اور مجھے تو یہاں سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ کتنے ہی فتنے جو آج ہمیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اس کی وجہ علم کا نہ ہونا ہے۔ ہم نے علم نہ دیا تو اسلام نہ پھیلا، اسلام نہ دیا تو انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، زیادتی کی۔ اللہ کے نبی کے اوپر آج جو انگلی اٹھتی ہے وہ کس کی اٹھتی ہے؟ جاہل کی اٹھتی ہے۔ اگر ہم نے اسلام وہاں تک پہنچایا ہوتا تو وہ لوگ کبھی بھی اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی گستاخانہ باتیں نہ کرتے۔ یہاں پہ سبق بھی پورا ہوتا ہے، پارا بھی پورا ہوتا ہے، عمل شروع ہونا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.